بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰا شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ آل عمران کی آیات 26 اور 27 کی تلاوت اور ان آیت کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے حبیب اللہ پور احمدی۔ اور سامعین، اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام زاویہ نگاہ پیش کیا جائے گا۔ پروگرام زاویہ نگاہ کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد ہمارا روز کا مستقل سلسلہ وار پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سنیں گے، اور اس کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامن، ہماری صبح کی پہلی منجز کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، اب سے کچھ لمحوں بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کے موقع پر کراچی کے مختلف علاقوں میں ہونے والی ہوائی فائرنگ سے خواتین اور بچوں سمیت 57 افراد زخمی ہو گئے۔ امریکہ نے روس سے تیل خریدنے پر پابندی عائد کر رکھی ہے، اس کے باوجود ہندوستان روس سے خام تیل خرید رہا ہے، جس پر امریکہ نے اعتراض کیا ہے۔ اور لبنان کی اسلامی مزاحمتی تحریک حزب اللہ کہنا ہے کہ ہمارے دقیق اور سٹیک میزائل پورے مقبوضہ فلسطین کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کے موقع پر کراچی کے مختلف علاقوں میں ہونے والی فائرنگ سے خواتین اور بچوں سمیت 57 افراد زخمی ہو گئے۔ ڈان نیوز کے مطابق پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید نے بتایا کہ گزشتہ رات یوم آزادی کی خوشی میں ہونے والی ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہونے والے 57 شہریوں کو کراچی کے 3 بڑے اسپتالوں میں منتقل کیا گیا، جن میں سے متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ دوسری جانب سندھ پولیس نے کراچی پریس کلب کے باہر مظاہرہ کرنے والے ایم کیو ایم لندن کے متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق سندھ پولیس کی جانب سے کراچی پریس کلب کے باہر متحدہ قومی موومنٹ لندن کے کارکنوں کے خلاف کارروائی عمل میں آئی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے پولیس حکام کا کہنا تھا کہ پریس کلب کے باہر کچھ افراد مظاہرہ کر رہے تھے کہ اس دوران انہوں نے اپنے پارٹی پرچم اور اپنی جماعت کے بانی کی تصاویر نکال لیں۔ ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں نے بانی ایم کیو ایم کی تصاویر نکالنے پر کارروائی کی، اور متعدد افراد کو حراست میں لے کر آرٹلی میدان تھانے منتقل کر دیا۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ پریس کلب سے سابق رکن اسمبلی سمیت حراست میں لیے جانے والے مظاہرین کی تعداد 20 سے زائد ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف اور صدر مملکت نے بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کی چوکی پر دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم ملک کی حفاظت کرتے اپنے شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے خوست اور ہرنائی میں گزشتہ شب دہشت گردوں نے سیکورٹی فورسز کی چوکی پر حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں پاکستانی فوج کے 2 اہلکار جاں بحق ہو گئے تھے۔ پاکستان کے وزیراعظم نے دہشت گردوں کے حملے کی مذمت اور دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بناتے ہوئے سیکورٹی اہلکاروں کے جاں بحق ہونے پر گہرے دکھ اور غم کا اظہار کیا ہے۔ شہباز شریف نے جاں بحق ہونے والے سیکورٹی اہلکاروں کے درجات بلند کرنے، ان کے اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی اور کہا کہ واقعے میں زخمی ہونے والے سیکورٹی اہلکار کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔ دوسری جانب پاکستان کے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں سیکورٹی فورسز پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ صدر مملکت کا مزید کہنا تھا کہ جشن آزادی کے موقع پر ملک کی سلامتی کے لیے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کرنے کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ واضح ہے گزشتہ روز بلوچستان کے علاقہ ہرنائی میں سیکورٹی فورسز کی چوکی پر حملے میں دو سیکورٹی اہلکار جاں بحق جبکہ ایک زخمی ہوا تھا۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے بھارتی جنتا پارٹی پر تقسیم کی زیادتیوں کا یادگار دن منا کر سیاسی فائدہ اٹھانے کا الزام لگایا ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق کانگریس پارٹی کے میڈیا سیل کے سربراہ جے رام رمیش نے اتوار کو ایک بیان میں کہا ہے کہ 14 اگست کو تقسیم کی زیادتیوں کا یادگار دن منانے کے پیچھے تاریخی واقعات سے غلط سیاسی فائدہ اٹھانے کا جذبہ کار فرما ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی بقول ان کے فطرت ہے کہ وہ سیاسی فائدہ اٹھانے کے ہر موقع کا استعمال کرتے ہیں۔ کانگریس میڈیا انچارج جے رام رمیش نے کہا کہ تقسیم ہند کے سانحے میں لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے اور لاکھوں مارے گئے۔ نہ ان کی قربانیوں کو فراموش کرنا چاہیے اور نہ ہی ان کی تذلیل کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت بقول ان کے ملک میں نفرت اور تعصب پھیلانے کے لیے اس دن سے غلط سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ افسوسناک بات ہے کہ آج بھی ملک کو تقسیم کرنے کی کوششیں جاری ہیں، لیکن بقول ان کے کانگریس پارٹی قوم کو متحد رکھنے کی کوشش جاری رکھے گی اور نفرت کی سیاست کو شکست ہوگی۔ امریکہ نے روس سے تیل خریدنے پر پابندی عائد کر رکھی ہے، اس کے باوجود ہندوستان روس سے خام تیل خرید رہا ہے، جس پر امریکہ نے اعتراض کیا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے کہا ہے کہ تیل کو ایک ہندوستانی بحری جہاز نے ایک روسی ٹینکر سے سمندر میں لیا اور مغربی ساحل پر واقع گجرات کی بندرگاہ پر لایا گیا اور یہاں ریفائن کیا گیا۔ ریزرو بینک آف انڈیا کے ڈپٹی گورنر مائیکل پاترا نے بتایا کہ امریکی محکمہ خزانہ نے کہا کہ منتقلی ہائی سی کے ذریعے ہو رہی ہے، تاہم ہندوستان میں امریکی سفارت خانہ نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ ہندوستان کی آزادی کے 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر منعقدہ ایک تقریب میں آر بی آئی کے ڈپٹی گورنر نے بتایا کہ ریفائنڈ پروڈکٹ کو اس جہاز پر واپس رکھ دیا گیا تھا اور وہ بغیر کسی منزل کے روانہ ہو گیا تھا۔ پاترا نے کہا کہ انہیں بتایا گیا کہ روسی خام تیل کو تبدیل کر کے اسے ایک ڈسٹلیٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جو ایک بار استعمال ہونے والے پلاسٹک کو بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ واضح ہے کہ ہندوستان روس کے خلاف پابندیوں میں شامل نہیں ہوا ہے اور نہ ہی اس نے یوکرین پر روس کے حملے کی کھل کر مذمت کی ہے۔ ٹی ٹی پی کے ایک سینئر کمانڈر کو افغانستان میں پاکستانی ڈرون طیارہ سے نشانہ بنائے جانے کی خبریں ہیں۔ افغان نیوز ایجنسی شفقنا کے مطابق پاکستان کے ڈرون طیارے کے حملے میں مشرق افغانستان کے صوبے کنڑ میں ٹی ٹی پی کا ایک سینئر کمانڈر اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہلاک ہو گیا ہے۔ مقامی ذرائع نے بتایا کہ یہ حملہ صوبے کنڑ کے ضلع وتاپور کے گاؤں دھوز میں پیش آیا ہے۔ ہلاک ہونے والے ٹی ٹی پی کمانڈر کی شناخت تاحال ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ مقامی طالبان انتظامیہ نے بھی تاحال اس واقعے کے بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ حکومت پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان درمیان مذاکرات کے کئی دور ہو چکے ہیں، تاہم ان کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا ہے۔ یہ مذاکرات افغان طالبان کی وساطت سے افغانستان میں ہوتے رہے ہیں۔ لبنان کی اسلامی مزاحمتی تحریک حزب اللہ کا کہنا ہے کہ ہمارے دقیق اور سٹیک میزائل پورے مقبوضہ فلسطین کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل کے ایگزیکٹو نائب محمد یاغی نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ صہیونی حکومت اس تحریک کی طاقت سے آگاہ ہے کہا کہ حزب اللہ کے پوائنٹ ٹو پوائنٹ اور دقیق اور سٹیک میزائل مقبوضہ فلسطین کے اندر کسی بھی ہدف کو نشانہ بنانے کی توانائی رکھتے ہیں۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ کے ایگزیکٹو نائب محمد یاغی نے اتوار کی سہ پہر تاکید کی کہ حزب اللہ کے پاس سٹیک گائیڈڈ میزائلوں کا ذخیرہ موجود ہے جو مقبوضہ فلسطین کے اندر کوئی بھی ہدف کو سٹیک اور دقیق نشانہ بنا سکتا ہے۔ السیاسہ نیوز ویب سائٹ نے حزب اللہ کے اس اہلکار کے حوالے سے خبر دی کہ اگر حزب اللہ اور عبوری صہیونی حکومت کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شروعات میں ہی سمندری، زمینی اور ہوائی صورتحال مکمل طور پر طے ہو جائے گی۔ انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ صہیونی حکومت حزب اللہ کی طاقت کے بارے میں جانتی ہے کہا کہ اگر ہم نے کچھ کہا تو اس پر عمل کیا اور ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اگر ہمیں فتح ہوئی تو پوری امت اسلامیہ کی فتح ہوگی۔ مزاحمت سے حاصل ہونے والی ہر فتح امت اسلامیہ کے قابل فخر شہداء کی نشانی ہے۔ سید نصر اللہ کے نائب نے کہا کہ تیل اور گیس کے وسائل کا تحفظ ایک ناقابل واپسی فیصلہ ہے، اور اگر ہم ستمبر کے آخر تک یعنی سمندر کی سرحدیں کھینچنے کے بعد تیل اور گیس نہیں نکالتے ہیں تو ہم دشمن کو ایک بھی قطرہ نکالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ محمد یاغی نے زور دے کر کہا کہ اسرائیل جانتا ہے کہ ہم سیکورٹی جنرل کے اعلان کے بارے میں سنجیدہ ہیں، اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جنگ فیصلہ کن ہوگی، تیل اور گیس نکال کر ہم اپنے مقصد پر پہنچ سکتے ہیں تاکہ ہم ایک مضبوط معیشت بنا سکیں، ہم اس معاملے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے ترجمان نے فلسطینی قوم اور اس کی استقامت کی حمایت سے متعلق ایران کے موقف کی قدردانی کی ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے ترجمان نے ایران پریس سے گفتگو میں کہا کہ غاصب حسین حکومت کے خلاف متحدہ جنگ کے موقع پر رہبر انقلاب اسلامی نے زیاد النخالہ کے نام پیغام میں غاصب حسین حکومت کے مقابلے میں فلسطینی قوم کی حمایت پر زور دیا ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے اس ترجمان نے تمام عرب اور اسلامی ملکوں سے اپیل کی ہے کہ فلسطین کی حمایت میں ایران کے موقف کو نمونہ بنائیں اور ایران کے مانند موقف اختیار کریں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ زیاد النخالہ کے خط کے جواب میں جہاد اسلامی فلسطین کی دلیرانہ استقامت کو استقامتی محاذ میں اس کی پوزیشن بہتر ہونے اور حسین حکومت کی سازش کی ناکامی نیز اس غاصب حکومت کی ناک رگڑے جانے کا باعث قرار دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اسی کے ساتھ تمام فلسطینی گروہوں میں اتحاد و یکجہتی کی ضرورت پر زور دیا اور فرمایا کہ دشمن مسلسل کمزور ہوتا جا رہا ہے جبکہ فلسطین کی تحریک استقامت بدستور مضبوط و مستحکم ہوتی جا رہی ہے۔ امریکی انٹیلیجنس سروس سی آئی اے کے سابق ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پھانسی دے دینی چاہیے۔ جارج بش اور بارک اوباما کے دور میں سی آئی اے کی باگ ڈور سنبھالنے والے مائیکل ونسنٹ ہائیڈن نے ٹویٹ کیا ہے کہ ملک کے جوہری ثبوت برملا کرنے پر سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پھانسی دی جانی چاہیے۔ یاد رہے کہ ایف بی آئی نے حال ہی میں فلوریڈا میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پرتعیش گھر پر چھاپا مارا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ وہاں 15 کارٹونوں میں کاغذات اور دستاویزات رکھے گئے ہیں۔ وہی کاغذات اس وقت اپنے ساتھ لے گئے جب ٹرمپ امریکی صدارتی ہاؤس خالی کر رہے تھے۔ نیوز ویک نے ایف بی آئی کے حوالے سے کہا کہ ٹرمپ کے گھر پر چھاپا جان بوجھ کر ایسے وقت مارا گیا جب وہ گھر پر نہیں تھے، ورنہ کارروائی متاثر ہو سکتی تھی۔ ان کا خیال ہے کہ ٹرمپ اسے سیاسی فائدے کے لیے بھی استعمال کر سکتے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ عالمی خبریں آپ نے سماعت فرمائی اور پیش خدمت ہے پروگرام زاویہ نگاہ۔ یہ پروگرام سیر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے زاویہ نگاہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سوزاری۔ جی ناظرین، یہ آج کے پروگرام میں گفتگو کا سیگمنٹ ہمارا پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کے حوالے سے رہے گا۔ اس کے تناظر میں ہم پاکستان کے 75 سالہ سفر کا، جو آزادی کے بعد کا سفر ہے، اس کا مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے، اور سیاسی اور اقتصادی مسائل جو اس وقت پاکستان کو درپیش ہیں ان پر کچھ غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہے گا۔ آج کے پروگرام میں ہم پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ آزادی کا یہ 75 سالہ جو سفر ہے، اس میں اب پاکستانی قوم اس وقت کہاں پر کھڑی ہے، اور پاکستان کے رہنما اور پاکستان کے عوام کیا سوچ رہے ہیں۔ ان تمام باتوں پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار غلام عباس حیدری صاحب۔ حیدری صاحب، السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔
وعلیکم السلام۔
حیدری، پاکستان کی 75ویں یوم آزادی آج منایا گیا، اور کافی جوش و جذبہ اس حوالے سے دیکھنے میں آیا پاکستان کے اندر، اور جو تقریبات کی جو خبریں اور رپورٹیں اور فوٹیج ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ بھی کافی ان سے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے عوام نے تمام تر سیاسی اختلافات کو بھلا کر آج کے جو یوم آزادی اس کو پورے قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا ہے۔ سیاسی جماعتوں کی جانب سے مختلف بیانات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور سیاسی رہنماؤں نے بھی اس سلسلے میں بیانات دیے ہیں۔ پاکستان کا یہ جو 75 سالہ سفر ہے اس میں بہت سارے نشیب و فراز آئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں۔ اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کس پوزیشن میں کھڑا ہے؟ یہ 75 سالہ سفر جو ہے اس کی چیدہ چیدہ باتیں کیا ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم، میں بھی آپ کی خدمت میں اور اس طرح اپنے تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور جو پاکستان کے ناظرین ہیں انہیں جشن آزادی کی مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ دیکھیں، ان 75 سالوں میں پاکستان نے بہت سے جو سخت حالات ہے اس کا جو ہے انہوں نے جو ہے مشاہدہ کیا، اور بالخصوص پاکستان کے عوام جو ہے حکمرانوں کی نسبت پاکستان کے عوام پر جو ہے مشکلات جو ہے وہ زیادہ آئیں ان 75 سالوں میں۔ ہرچند کے مختلف ادوار میں دیکھیں، پاکستان کی سب سے بڑی جو ہے ایک مشکل یہ تھی کہ کئی بار وہاں جو ہے مارشاء اللہ کا نفاذ ہوا، اور سول حکومتوں کی بجائے وہاں پہ جو ہے فوجی حکومتیں آئیں، یوں سمجھ لیں کہ عامریت کا دور ہوا، اور جتنے بھی جو وہ قانونی آئین ہے سب کو معطل کیا گیا۔ اس سے پاکستان پر کافی جو ہے وہ برا اثر پڑا۔ یہ تو رہی ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان 75 سالہ جو یہ ایام ہیں اس دور میں پاکستان کو اقتصادی حوالے سے اور سیاسی حوالے سے بھی کافی نقصان کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا۔ اس حوالے سے سب سے جو ایک اہم بات کہی جا سکتی ہے وہ پاکستان سے بنگلہ دیش کی آزادی ہے، کہ پاکستان نے ایک بہت ہی اہم اور بڑے جو مغربی بنگال ہے اسے اپنے ہاتھ سے جو ہے کھو دیا۔ اس کے علاوہ جب ہم بات کریں گے اب پاکستان کی، ہر چند کہ پاکستان نے سائنسی حوالے سے کافی ترقی بھی کی ہے، پاکستان اس وقت عالم اسلام میں جو ہے وہ ایٹمی پاور ہے، اور اس میں دو رائے بھی نہیں ہے کہ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تو اس پر پابندیاں بھی لگیں اور امریکہ کی مخالفت کا انہیں سامنا بھی کرنا پڑا، یورپ کی مخالفتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن پاکستان نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ لیکن اس وقت سب سے جو اہم مسئلہ ہے پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، وہ اقتصادی مسئلہ ہے، اور چند روز قبل جو یہ نئی حکومت ہے اس کے وزیر خزانہ جو ہے مفتاح اسماعیل جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھا، ہم نے بچا لیا۔ البتہ بہت سے جو اقتصادی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سیاسی پیرائے میں یہ بات کہی ہو، لیکن بہرحال جو صورتحال اس وقت پاکستان کی ہے معیشت کے حوالے سے، اقتصاد کے حوالے سے، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہے اس وقت سخت اقتصادی مسائل و مشکلات کا شکار ہیں، اور اس کے لیے ابھی تک کوئی ایسا لائحہ عمل سامنے نہیں آیا ہے جس سے پاکستان کے عوام کے جو معاشی صورتحال ہے وہ بہتر ہو سکیں۔ سیاسی جماعتوں کے پاس اس حوالے سے ابھی تک کوئی خاص منصوبہ یا پروگرام پیش نہیں کیا گیا ہے، اس لیے کہ جو اہم جماعتیں ہیں پاکستان کی، جس طرح مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا اس طرح جو ہے تحریک انصاف، ان کے مابین سخت اختلافات ہیں، اور اس کا مشاہدہ کل بھی ہم نے بخوبی کیا کہ دیکھا کل لاہور میں عمران خان کی جماعت نے جشن آزادی جو ہے رات کی مناسبت سے منایا شب آزادی کے حوالے سے، اور آج جو ہے پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ان کی جو دوسری حامی جماعتیں ہیں انہوں نے جو ہے سرکاری طور پر جو ہے یہ دن منایا۔ ہرچند کہ پاکستان کے عوام نے کل رات بھی شرکت کی اور آج بھی انہوں نے شرکت کی، لیکن یہ اختلافات ان کے مابین موجود ہیں اور گہرے سے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر یہ اختلافات اسی طرح بدستور جاری رہے، اختلافات کو حل کرنے کی کوشش نہ کی گئی، جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے موقف پر قائم رہیں، تو اس میں دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال مزید خراب ہوگی، پاکستان کے عوام پر جو ہے وہ معاشی صورتحال کے حوالے سے دباؤ بڑھتا جائے گا، اور اس کے بعد پاکستان کے عوام جو ہے کس طریقے سے ان حالات کا فیس کریں گے یہ خدائی بہتر جانتا ہے۔
بہت شکریہ۔ اس وقت ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے ٹیلی فون لائن پر اسلام آباد سے، پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار مبشر میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مبشر صاحب، السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔
جی وعلیکم السلام جناب، بہت شکریہ۔
مبشر صاحب، پاکستان کی آزادی کا 75 سالہ سفر، اور باوجود وہ تمام تر نشیب و فراز سے گزر کر آج پاکستان جس مقام پر کھڑا ہے، آپ صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں؟ خاص طور سے جو حالیہ جو سیاسی چپکلش ہے پاکستان کے سیاسی اسٹیک ہولڈرز کے درمیان، ان کو دیکھتے ہوئے۔
جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں جو محسوس کرتا ہوں پاکستان کے اندر جو گزشتہ 4 سے 5 سال کا عرصہ ہے سیاسی حوالے سے, اس میں ایک دو تبدیلیاں بہت زبردست ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں نوجوان نسل جو ہے اس کی تعداد بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, اور ریشو جو ہے وہ تقریباً 60-65% پاپولیشن کا نوجوان نسل پر ہے. ابھی ہم نے جو دیکھا ہے گزشتہ 1 سال کے دوران, اور خاص طور پر یہ جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ایک موومنٹ چل رہی ہے, اس میں دو فیکشن جو سوسائٹی کے ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں پولیٹیکلی, ایک نوجوان نسل اور ایک خواتین. اور ان کو ہم نے دیکھا ہے ابھی حالیہ پنجاب کے اندر ضمنی الیکشن میں, جہاں نوجوانوں کی اور خواتین کی پارٹیسپیشن نے سب کو حیران کیا ہے, اور کسی بھی ضمنی الیکشن میں بلکہ عام انتخابات میں بھی یہاں پہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 49% تک کبھی نہیں آیا. تو یہ بہت بڑا ریکارڈ اور بہت بڑی اویئرنیس لیول کا اتنی تیزی کے ساتھ اپ ہونا پاکستان کی سوسائٹی کی بہتری کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے جو سیاسی اویئرنیس اور سیاسی جرت میں اضافہ اور سیاسی فیصلے لینے کی جرت میں اضافہ, یہ پاکستان کی ایک وائبرنٹ سوسائٹی ہونے کا واضح ثبوت ہے. اور جو بات آپ کر رہے تھے کہ بہت سے فیصلے پاکستان نہیں لے پاتا تھا باہر کے پریشرز کی وجہ سے, اگر عوام کی اتنی طاقت جو ہے وہ کسی بھی آئندہ حکمران کے پاس ہوگی تو وہ جرت مندانہ فیصلے کرنے کی کوشش کرے گا, آزادانہ فیصلے کرنے کی کوشش کرے گا, اور پاکستان کا جو ایک مقام ہے جس طرح ایک جوہری ملک ہونے کے ناطے, میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی پاپولیشن جو کہ 220 ملین سے زائد ہے, اس کی جو کمیاں ہیں کوتاہیاں ہیں خاص طور پہ اقتصادی میدان میں, وہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں بڑی تیزی سے ریکور ہوتی ہوئی نظر آتی.
مبشر میر صاحب, آپ نے بھی, میں آپ ہی کے بات سے آگے بات کو بڑھاؤں گا کہ آپ نے کہا کہ جی پاکستان کی نوجوان نسل کا جو تعداد ہے, یعنی ہمارے پاس ایک بڑی ورک فورس موجود ہے, خواتین میں اویئرنیس آ رہی ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اقتصادی لحاظ سے کہاں پر اس وقت کھڑا ہے, اور آئندہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا واقعی جو صورتحال آپ نے اعداد و شمار ہمارے سامنے اس کو دیکھتے ہوئے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا؟
جی, میں سب سے پہلے تو ایک چیز کا اس میں اضافہ کروں آپ کی بات میں, جو بہت بڑا فرق ہے گزشتہ ادوار میں اور آج کے دور میں وہ ہے سوشل میڈیا ریولوشن.
صحیح.
اور پاکستان میں یہ سر چڑھ کے بول رہا ہے اس وقت, جو موبائل فون یوزر اور اسمارٹ فون یوزرز اور سوشل میڈیا یوزر کی پاکستان میں ایک ہیوج تعداد ہے, بہت بڑا کنزیومر بیس ہے, یہی پاکستان کی کامیابی کی طرف راستہ بنا رہا ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ رورل اور اربن سوسائٹی بیک وقت کمیونیکیٹ ہو رہے ہیں.
صحیح.
اور دونوں کی طرف سے رسپانس جو آ رہا ہے وہ بھی اسی نوعیت کا آ رہا ہے, تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے عوام, جو خاص طور پہ میں اس میں کریڈٹ دیتا ہوں اگین, جو بہت بڑی تعداد 200 سے زائد اب یونیورسٹیوں میں اسٹوڈینٹ, 25-25, 30-30 ہزار اسٹوڈینٹ ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, ان کے اندر ان کی ڈسکشنز ہم سنتے ہیں, ان سے ملتے ہیں, لیکچرز کے لیے جاتے ہیں, ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو کتنا کچھ پتا ہے اور ان کے پاس کتنے زیادہ آئیڈیاز ہیں. اور یہ ہم سب لوگ خود بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اپنے وسائل اتنے ہیں کہ ہم کسی امداد کے بغیر ملک چلا سکتے ہیں. اس وقت بھی پرائیویٹ سیکٹر پاکستان کا 70-80% ملک چلا رہا ہے. ایجوکیشن ہو, ہیلتھ ہو, ٹھیک ہے مہنگی چیزیں ہیں, لیکن یہ پرائیویٹ سیکٹر نے پاکستان کو بہت بڑا سہارا بھی دیا ہوا ہے, یہ بھی فیکٹ ہے. ابھی ایک پاکستان کے اندر دو چیزیں کمال کی ہیں جو پاکستان کو بار بار جو ہے وہ ایک بڑا کشن فراہم کرتی ہیں.
صحیح.
ایک پاکستان کی اوورسیز پاکستانیوں کی ریمیٹنس جو ہر مہینے 3 ارب ڈالر آ رہی ہے, اور دوسرا پاکستان کا ایگریکلچر بیس. یہ دو چیزیں پاکستان کی مزید اگر آرگنائز ہو جائیں تو پاکستان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, ایک تو ہم اس سے باہر بہت حد تک نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری اننیسیسری امپورٹس ہیں اور ہمارے خود بھی انرجی کے حوالے سے کئی ایسے فیصلے ہیں جس نے ملک کو جکڑا ہوا ہے, اس سے باہر نکلنے کے لیے ری نیگوشیٹ کرنے کی طاقت ہونی چاہیے حکومت میں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو ٹیک آف پوزیشن.
بہت شکریہ جناب مبشر میر صاحب آپ کا اس گفتگو کے لیے. وقت کی کمی کے باعث ہم آپ کی گفتگو جاری نہیں رکھ سکتے ہیں. غلام عباس صدری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. ناظرین آپ کا بھی شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین پروگرام زاویہ نگاہ سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میرے لب پر حضور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی باتیں, میرے سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام, سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام, سب سے اچھی حضور کی باتیں, سب سے اچھی حضور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں. محبوب رسول پیلی ہے, محبوب اب کروں گا سرور کی باتیں, اب کروں گا سرور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں. ہے فقط ان کے سامنے اعتراف قصور کی باتیں, اعتراف قصور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں.
اور سامعین اب پیش خدمت ہے ریڈیو تہران سے اگلا پروگرام صبح امید.
صبح امید. Thank you.
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صبر کی تین قسمیں ہیں، مصیبت کے وقت صبر، خداوند عالم کی اطاعت پر صبر، اور گناہ و نافرمانی کے مقابلے میں صبر۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، قرآن و احادیث میں صبر اور شکیبائی کے سلسلے میں حکم دیا گیا ہے، جو واقعاً ایک الہی اخلاقی اور انسانی مسئلہ ہے جس کو خداوند عالم پسند کرتا ہے، جو عظیم اجر و ثواب کا باعث ہے۔ صبر حافظ دین ہے اور انسان کو حق و حقیقت کی نسبت بے توجہ ہونے سے روکتا ہے۔ صبر کے ذریعے انسان کے دل و جان میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ نیز صبر انسان کو شیاطین جن و انس سے حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر سخت حوادث و ناگوار حالات جو دین و ایمان کو غارت کرنے والے ہیں، عبادت و اطاعت اور گناہ کے وقت صبر سے کام لیا جائے، تو انسان یہ سوچتے ہوئے کہ حوادث بھی قواعد الہی سے ہم آہنگ ہیں، ان کو برداشت کر لیتا ہے اور اپنی نجات کے لیے دشمنان خدا سے پناہ نہیں مانگتا۔ عبادت و اطاعت خدا کے وقت اپنے کو بندگی کے مورچے پر کھڑا ہو کر استقامت کرتا ہے، اور گناہ و معصیت سے لذت کے وقت لذتوں کو چھوڑنے کی سختی کو برداشت کرتا ہے۔ اور قرآن کریم کے فرمان کے مطابق خداوند عالم کی صلوات و رحمت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، ہم یقیناً تمہیں تھوڑے خوف، تھوڑی بھوک اور اموال، نفوس اور ثمرات کی کمی سے آزمائیں گے، اور اے پیغمبر، آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں جو مصیبت پڑنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں واپس جانے والے ہیں، کہ ان کے لیے پروردگار کی طرف سے صلوات اور رحمت ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ ملائکہ ان کے پاس ہر دروازے سے حاضری دیں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو کہ تم نے صبر کیا ہے، اور اب آخرت کا گھر تمہاری بہترین منزل ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب خرچ ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، اور یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کے اعمال سے بہتر جزا عطا کریں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو دوہری جزا دی جائے گی، چونکہ انہوں نے صبر کیا ہے۔ اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص صبر سے کام لے تو خداوند عالم اس کو صبر کی توفیق عطا کرتا ہے، اور جو شخص عفت و پارسائی کو اپناتا ہے تو خداوند عالم اس کو پارسائی تک پہنچا دیتا ہے، اور جو شخص خداوند عالم سے بے نیازی طلب کرتا ہے تو خداوند عالم اس کو بے نیاز بنا دیتا ہے، لیکن بندے کو صبر سے بہتر اور وسیع تر کوئی چیز عطا نہیں ہوتی۔ حق کڑوا ہوتا ہے، لیکن خداوند عالم اپنی عاقبت کے خواہاں لوگوں کے لیے شیریں بنا دیتا ہے۔ جی ہاں، جو لوگ صبر کے سلسلے میں دیے گئے وعدے الہی کو سچ مانتے ہیں، خدا ان کے لیے حق کو آسان کر دیتا ہے۔ خدا کے لیے نیک کام انجام دو اور حقائق کا حساب کرو، جس کے نتیجے میں تم صبر کرو اور خدا سے مدد طلب کرو۔ صبر کے کڑوے پن پر صبر کرو اور باطل کی شیرینی سے فریب نہ کھاؤ۔ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی مسئلے کے بارے میں نظر خواہی کی، تو امام علیہ السلام نے اس شخص کے نظریے کے برخلاف اپنی رائے کا اظہار فرمایا اور امام علیہ السلام نے اس کے چہرے پر بے توجہی کے آثار دیکھے تو اس سے فرمایا، حق پر صبر کرو، بے شک کسی نے صبر نہیں کیا مگر یہ کہ خداوند عالم نے اس کے بدلے اس سے بہتر چیز عنایت فرما دی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، جان لو کہ جنت پر ناگواری اور صبر کا پہرا ہے، جس شخص نے دنیا میں ناگواریوں پر صبر کیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور جہنم پر خوشیوں اور حیوانی خواہشات کا پہرا ہے، چنانچہ جو شخص بھی لذات اور شہوات کے پیچھے گیا تو وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ تمام چیزوں میں صبر اسی لیے ضروری ہے کہ انسان کا دین، ایمان، عمل اور اخلاق صحیح و سالم رہے اور انسان کی عاقبت بخیر ہو جائے۔ واقعاً انسان کے لیے کیا بہترین اور خوبصورت زینت ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے والے انسان کو چاہیے کہ مشق و تمرین کے ذریعے اپنے کو صبر سے مزین کر لے، گناہوں سے پاک رہنے کی کوشش کرے تاکہ ہوائے نفس، شیطانی وسوسے اور گناہوں کی آلودگی سے ہمیشہ کے لیے آسودہ خاطر رہے، کیونکہ صبر کے بغیر توبہ برقرار نہیں رہ سکتی اور اس کے سلسلے میں رحمت خدا کا تداوم نہیں ہوتا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب سید عمار حیدر صاحب فتح پور سکری یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں، کافی دنوں سے خط لکھنے کا سوچ رہا تھا۔ آپ کے ترتیب کردہ پروگرام بہت عمدہ ہوتے ہیں، صبح امید پروگرام سے دین و دنیا دونوں سنورتی ہیں، نہایتی عمدہ پروگرام ہے۔ میری تو گزارش ہے یہی کہ نوجوان بلکہ ہر فرد اس پروگرام کو ضرور سنے اور اپنی معلومات میں اضافہ کرے۔ سامعین محترم، سید عمار حیدر صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
علامہ مجلسی بحر الانوار کے جلد نہم میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بھوک کی شکایت کی۔ آپ نے اپنی ازواج سے کہلوایا کہ کسی کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے تو اس مہمان کو فراہم کر دے۔ تمام ازواج نے عرض کی، ہمارے گھر میں پانی کے علاوہ اس وقت کچھ نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد مسجد کا رخ کیا اور فرمایا کہ کوئی ہے جو آج اس کو کھانا کھلائے۔ اس موقع پر حضرت علی علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، آج رات یہ شخص ہمارا مہمان ہوگا۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام مہمان کو لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، مہمان آیا ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ جناب سیدہ نے عرض کی، بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا موجود ہے لیکن میں مہمان کو اپنے بچوں پر ترجیح دوں گی۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھانا لے کر مہمان کے پاس آئے۔ جیسے ہی مہمان نے کھانا کھانا شروع کیا، آپ نے چراغ بجھا دیا اور اس طریقے سے اپنے منہ کو حرکت دیتے رہے کہ مہمان یہ سمجھے کہ گویا میزبان بھی میرے ساتھ کھانے میں شریک ہیں۔ مہمان نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ رات گزری، جب صبح ہوئی تو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نماز فجر کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا، اللہ تمہاری رات کے عمل سے بہت خوش ہے اور ابھی جبرائیل میرے پاس یہ آیت لے کر نازل ہوئے ہیں کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود ضرورت مند ہوں۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. سامعین اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے, جس کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 24 مرداد, 17 محرم اور 15 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کا جائزہ لے رہے ہیں. سترہ محرم سن 898 ہجری قمری کو ایران کے شوہرہ آفاق صوفی شاعر نور الدین عبد الرحمن جامی شہر ہرات میں انتقال کر گئے, جو اس دور میں ایران کا حصہ تھا اور آج کل افغانستان میں شامل ہے. جامی نے ہرات اور سمرقند میں تعلیم حاصل کی اور شعر و ادب میں بڑی پیش رفت کی. جوانی میں ہی جامی کا تعارف اس دور کے بعض نامور عرفاء و صوفیہ سے ہوا, جس کی وجہ سے وہ سیر و سلوک اور عرفان و تصوف کی طرف متوجہ ہوئے, یہاں تک کہ وہ اپنے دور کے عظیم صوفیوں میں شمار ہونے لگے. جامی نے حجاز, دمشق, بغداد اور بعض دیگر علاقوں کا سفر کیا اور عمر کا آخری حصہ ہرات میں ہی گزارا. جامی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت رسول علیہ السلام سے ایک خاص عقیدت تھی, اس لیے ان کی مدح و نعت میں اشعار کہے. اس کے علاوہ اپنے عارفانہ مزاج کی وجہ سے انہوں نے کبھی بھی بادشاہوں اور حکام کی مدح سرائی نہیں کی. سترہ محرم سن 953 ہجری قمری کو عظیم فقیہ اور دانشور بہاؤالدین عاملی المعروف شیخ بہائی لبنان کے شہر بالبک میں پیدا ہوئے. شیخ بہائی کے والد بھی اپنے دور کے معروف علماء میں شمار ہوتے تھے, جو شیخ بہائی کو اپنے ساتھ ایران لائے. شیخ بہائی نے اپنی بے پناہ صلاحیتوں کے بل بوتے پر تیزی سے علم و دانش کی منزلیں طے کیں اور کم عرصے میں ہی اپنے دور کے مروجہ علوم میں ماہر استاد کی حیثیت سے اپنا لوہا منوایا, یہاں تک کہ وہ شیخ الاسلام کے نام سے مشہور ہو گئے. شیخ بہائی نے 88 سے زیادہ کتابیں یادگار چھوڑی ہیں, جو عربی اور فارسی زبانوں میں لکھی گئی ہیں. شیخ بہائی نے دینی علوم کے علاوہ ریاضی اور کیمسٹری میں بھی کتابیں لکھی ہیں. انہوں نے 1030 ہجری قمری میں اصفہان میں وفات پائی اور مشہد مقدس میں روضہ امام رضا علیہ السلام کے احاطے میں مدفون ہوئے. پندرہ اگست سن 1947 عیسوی کو ہندوستان کو برطانوی سامراج سے آزادی ملی. ہندوستان ایک وسیع ملک ہے, جس کی شاندار تہذیب و ثقافت ہزاروں سال پرانی ہے. ہندوستان پر مختلف تاریخی ادوار میں متعدد ملکی اور غیر ملکی حکمرانوں نے حکومت کی. 8ویں صدی ہجری سے اسلام ہندوستان میں وسیع پیمانے پر پھیلنے لگا اور بر صغیر کے مغربی علاقے مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوئے. 16ویں صدی عیسوی میں استعماری طاقتوں نے بر صغیر ہند کا رخ کیا اور 17ویں صدی میں انگریزوں نے اپنے حریف فرانسیسیوں کو شکست دی. اس کے بعد وہ بر صغیر کی ایک بڑی سلطنت مغلیہ سلطنت کو شکست دے کر ہندوستان کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے. بالآخر 1947 میں انگریزوں نے اپنی سب سے بڑی نو آبادی سرزمین ہندوستان کو خیرباد کہا. اس کے بعد بر صغیر دو علیحدہ حکومتوں ہندوستان اور پاکستان میں منقسم ہو گیا. ہندوستان کا رقبہ 32,87,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے اور یہ ملک جنوبی ایشیا میں واقع ہے۔ اس کے شمال میں چین، نیپال اور بھوٹان، مشرق میں بنگلہ دیش، میانمار اور خلیج بنگال، مغرب میں پاکستان اور بحر عرب، اور جنوب میں بحر ہند واقع ہے۔ اگست 15 1948 کو جزیرہ نمائے کوریا کی تقسیم کے نتیجے میں جنوبی کوریا کا قیام عمل میں آیا۔ جزیرہ نمائے کوریا 20ویں صدی کے پہلے نصف میں چین اور جاپان جیسے مقتدر علاقائی ممالک کی جارحیت اور حملے کا شکار رہا۔ 1905 میں جاپان نے جزیرہ نمائے کوریا پر قبضہ کیا، لیکن دوسری جنگ عظیم میں جاپان کی شکست کے بعد اس کے شمالی حصے پر سوویت یونین اور جنوبی علاقوں پر امریکہ قابض ہو گئے۔ چنانچہ شمال میں سوویت یونین کا حامی کمیونسٹ ملک قائم ہوا، جبکہ جنوب میں مغرب نواز حکومت قائم ہوئی۔ اس طرح یہ جزیرہ نما دو علیحدہ ممالک میں منقسم ہو کر رہ گیا۔ جنوبی کوریا کا رقبہ 98,000 مربع کلومیٹر ہے اور مشرقی ایشیا میں بحر الکاہل کے ساحل پر واقع ہے۔ چوبیس مرداد 1369 کو عراق کے ڈکٹیٹر صدام حسین نے اس وقت کے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر علی اکبر ہاشمی رفسنجانی کے نام ایک پیغام ارسال کیا، جس میں 1975 کے الجزائر سرحدی معاہدے کو مکمل طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ ستمبر 1980 میں صدام حسین نے استعماری طاقتوں کی ایما پر ٹی وی کیمروں کے سامنے اس سرحدی معاہدے کو پھاڑ دیا تھا، جس کے چند دن کے بعد ایران پر عراقی فوج کی جارحیت کا آغاز ہو گیا۔ صدام اور اس کے حامی ممالک بزوں میں خود یہ سمجھتے تھے کہ اس جارحیت کے نتیجے میں مختصر مدت میں ایران کی نو بنیاد اسلامی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن ایران کی مسلمان اور انقلابی قوم نے بے جگری سے لڑ کر ان کے ناپاک عزائم کو نقش براب کر دیا۔ عراق کی جارح افواج پے در پے شکست کے واقعات کے بعد پسپا ہو جانے پر مجبور ہو گئیں۔ ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے خاتمے کے 2 سال کے بعد صدام حسین نے کویت پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی 1975 کے الجزائر سرحدی معاہدے کو دوبارہ تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا، جو ملت ایران کی ایک بڑی کامیابی شمار ہوتی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض ولاتخذ معینا حین برأ السماوات لم یشارک فی الالوہیہ ولم یظاہر فی الوحدانیہ وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمة. Thank you.